الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد نے جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. میرے واجب الاحترام پشاور صدر کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، دو روزہ اولیاء اللہ کانفرنس میں آپ حضرات کی تشریف آوری باعث سعادت ہے. دو روزہ کی بجائے یہ چار روزہ اولیاء اللہ کانفرنس ہے، جس میں آج چوتھا دن ہے اور یہ آخری نشست ہے. میں نے رات کی تقریر میں آپ کے سامنے سچے اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان نام نہاد پیروں کا ذکر کیا تھا جنہوں نے سچے ولیوں کو بدنام کیا. مجھے بھی کہا گیا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ بیان کروں. حضور کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں، یہ بات ٹھیک ہے نا؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، جس جگہ پر حضور کا ذکر ہو رہا ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب حضور کا ذکر آپ سنیں، حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں، اور جب حضور کی صفت سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں تو آپ کی صحت تو خراب نہیں ہوگی، ٹھیک رہی ہے نا؟ میں نے کہا شاید آپ کی توانائی میں فرق آ گیا ہو سبحان اللہ کہنے سے. جب کوئی اچھی بات سنو سبحان اللہ کہو یا الحمدللہ کہو، اچھی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ کہو، کوئی بری خبر سنو تو استغفر اللہ لا حول ولا قوت یا انا للہ پڑھو، بزرگ کا نام آئے رحمت اللہ علیہ کہو، صحابی کا ذکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو، حضور کا ذکر آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہو. یہ اہل سنت کا طریقہ، جب اچھی خبر سنو تو الحمدللہ کہو سبحان اللہ کہو، لیکن جب بری خبر سنو تو استغفر اللہ کہو، ٹھیک ہے نا؟ ایک مولوی صاحب نے یہی مسئلہ بیان کیا تقریر کرتے کرتے، انہوں نے کہا پاکستان بنا، فلاں صاحب برسر اقتدار آئے، پھر فلاں آئے، پھر فلاں آئے، پھر جناب ایوب خان آیا، پھر یحیٰ خان آیا، اس نے ملک کے دو ٹکڑے کر دیے. ایک بوڑھا کہنے لگا سبحان اللہ. اس نے کہا یحیٰ خان آئے، اس نے ملک کے دو ٹکڑے کر دیے، وہ کیا کہنے لگا سبحان اللہ. بری خبر پر سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے، کوئی اچھی بات سمجھ میں آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اس سے آپ کی صحت خراب نہیں ہوتی. حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ جہاں بیان ہو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی. تو آج میرا موضوع ہے شان رسالت. حضور علیہ السلام کی شان کے بڑے پہلو ہیں. میں نے پچھلی کئی تقریروں میں آپ کے سامنے حضور کی شان کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کیا ہے. میں آج یہ چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی شان کا ایک نیا پہلو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ حضور علیہ السلام کب آئے یہ سیرت کا علیحدہ موضوع ہے، کیوں آئے یہ علیحدہ موضوع ہے، کیا کرنے آئے یہ علیحدہ موضوع ہے، آپ کی اولاد کون سی تھی علیحدہ موضوع ہے، حضور کے والدین کیسے تھے علیحدہ موضوع ہے، حضور کا مکہ کیسا تھا علیحدہ موضوع ہے، حضور کا مدینہ کیسا تھا علیحدہ موضوع ہے، نبی کے دوست کیسے تھے علیحدہ موضوع ہے، نبی کا پسینہ کیسا تھا علیحدہ موضوع ہے، نبی کا حسن کیسا تھا علیحدہ موضوع ہے، پیغمبر علیہ السلام دنیا میں کتنی دیر رہے علیحدہ موضوع ہے، نبی پہاڑ پہ چڑھے علیحدہ موضوع ہے، نبی بازار میں پھرے علیحدہ موضوع ہے، پیغمبر علیہ السلام نے کافروں کو کیا سبق دیا علیحدہ موضوع ہے، نبی نے اپنوں کو سینے سے کیسے لگایا علیحدہ موضوع ہے، نبی کو قرآن نے کیا کہا علیحدہ موضوع ہے، پیغمبر نے خود اپنے آپ کو کیا کہا علیحدہ موضوع ہے، پیغمبر کو غیر مسلموں نے کیا کہا علیحدہ موضوع ہے، پیغمبر مدینے میں کون سی سلطنت قائم کرتے ہیں علیحدہ موضوع ہے، نبی نے دنیا میں فتوحات کیسے قائم کی علیحدہ موضوع ہے، پیغمبر بدر میں گئے علیحدہ موضوع ہے، احد میں آئے علیحدہ موضوع ہے، خندق میں گئے علیحدہ موضوع ہے، 27 جنگوں میں گئے علیحدہ موضوع ہے، پیغمبر نے ابو بکر کو صدیق بنایا علیحدہ موضوع ہے، عمر کو فاروق بنایا علیحدہ موضوع ہے، عثمان کو ذو النورین بنایا علیحدہ موضوع ہے، اور علی کو اسد اللہ غالب بنایا علیحدہ موضوع ہے، خالد کو سیف اللہ بنایا علیحدہ موضوع ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے ابن عباس کو مفسر بنایا علیحدہ موضوع ہے، ابن مسعود کو محدث بنایا علیحدہ موضوع ہے، حنظلہ کو غسیل الملائکہ بنایا علیحدہ موضوع ہے، اور بلال کو جنت کا وارث بنایا علیحدہ موضوع ہے. یہ نبی کی سیرت کے علیحدہ علیحدہ موضوعات ہیں. کوئی آدمی نبی کی سیرت کا احاطہ نہیں کر سکتا. کسی کو دعویٰ ہے ایک آدمی اس نے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں 40 سال قصیدے لکھے، 40 سال اشعار لکھے، 40 سال نبی کی شان بیان کرتا رہا، 50,000 اشعار اپنے دیوان میں نبی کی شان میں لکھے، اور اس شاعر نے 40 سال نبی کی شان بیان کرنے کے بعد آخری شعر جو لکھا اس کا ترجمہ کسی اردو کے شاعر نے کیا، وہ عربی کا شاعر تھا، اس نے آخری شعر یہ لکھا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ تھکی ہے فکر رسا مدا باقی.
تھکی ہے فکر نفع. یعنی 40 سال 50,000 نبی کی شان میں شعر لکھ کر آخری شعر لکھتا ہے کہ تھکی ہے فکر رفا مدا باقی ہے, قلم ہے آبلا پا مدا باقی ہے, ورق تمام ہوا مدا باقی ہے, تمام عمر لکھا مدا باقی ہے. یہ نبی کی شان ہے. کہو نبی علیہ السلام کی. میرے دوستو قرآن پاک نے کہا انا آتینا کل کوثر. کیا کہا؟ انا آتینا. یہ چھوٹی سی سورت ہے, آپ نماز میں پڑھتے ہیں, ہر آدمی کو زبانی یاد ہے, لیکن اس معنی پر ہم نے آج تک غور نہیں کیا. انا آتینا کل کوثر کا کیا معنی؟ یہ سورت کب اتری؟ مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں. میرے دوستو اس سورت کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا. انا آتینا کل کوثر یہ مکہ مکرمہ میں سورت اتری. اس وقت سورت اتری جس وقت حضور علیہ السلام کے تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم بیمار ہیں. ابراہیم علیہ السلام بیماری کے بعد فوت ہو گئے. حضور علیہ السلام کو اللہ نے 3 صاحبزادے عطا فرمائے, 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں. حضور علیہ السلام کو 4 صاحبزادیاں اور ایک آپ کو پہلا بیٹا قاسم عطا فرمایا, دوسرا بیٹا طاہر طیب عطا فرمایا, تیسرا بیٹا ابراہیم عطا فرمایا. قاسم بھی فوت ہو گئے, طاہر طیب بھی فوت ہو گئے, اب ابراہیم اللہ نے عطا فرمایا. ابراہیم چلنے پھرنے لگا, گھوڑے پر سوار ہونے لگا, لیکن ابراہیم بیمار ہو گیا. جب ابراہیم بیمار ہو گیا مکے کے چودھریوں نے, مکے کے مشرکوں نے, مکے کے سرداروں نے دار الندوہ میں میٹنگ بلائی. انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دین مٹ جائے گا, اس کا نام مٹ جائے گا, اس لیے کہ اس کے 2 پہلے بیٹے چلے گئے, اب تیسرا بیٹا بیمار ہے. جب محمد چلے جائیں گے اس کی اولاد باقی نہیں رہے گی, جب اولاد باقی نہیں رہے گی اس کا نام باقی نہیں رہے گا, اس کی شریعت باقی نہیں رہے گی. تو تیسرے بیٹے ابراہیم پیغمبر کی جھولی میں ہیں, بیمار ہیں. نبی علیہ السلام نے بیٹے ابراہیم کو دیکھا کہ ابراہیم تڑپ رہا ہے. حضور نے رو کر فرمایا انا ابراہیم ایجا ابراہیم انا بفراقی کلم محزونین. اے میرے ابراہیم بیٹے ہم تیرے غم میں بڑے پریشان ہیں. اے اللہ تو بھی بڑا عجیب ہے, ابو جہل کو بڑے بیٹے دیے, عتبہ کو بڑی اولاد دی, شہبہ کو بڑی اولاد دی, اخنس بن شریف کو بڑی اولاد دی, لیکن یہ ساری دنیا کا پیغمبر ہے, ساری انسانیت کا پیغمبر ہے, اس کو بیٹیاں 4 دے دی, بیٹے 3 دے دیے, پہلے 1 اٹھا لیا پھر دوسرا اٹھا لیا, تیسرا آیا تو تیسرا بھی اٹھا لیا. اے اللہ یہ بھی بیمار ہے, آج اس کو بھی اٹھا لیا. جب تیسرے بیٹے کی وفات کی خبر مکے کی گلیوں میں آئی پیغمبر رو رہے ہیں, صحابہ پہ قیامت ٹوٹی ہے, اور ابو جہل اپنے گھر میں خوش ہوتا ہے, خوش ہو کر کہتا دیکھو تیسرا بیٹا بھی چلا گیا, اب اس کا نام نہیں رہے گا, اب اس کی بات نہیں رہے گی, اب اس کی اولاد نہیں رہے گی, اب اس کا دین نہیں رہے گا. میرے دوستو پیغمبر جب پریشان ہوئے نبی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے آئے. عرش والا خدا عرش پہ اپنے پیغمبر کو دیکھتا ہے, اور میں قربان جاؤں اس نبی کی عظمت پہ کہ جو فرش پہ پریشان ہوتا ہے خدا عرش پہ محمد کو تسلی دیتا. میرے دوستو پیغمبر تیسرے بیٹے کی وفات پر مکے میں پریشان ہے. اس پریشانی کو خدا نے دیکھا کہ میرا نبی پریشان ہے. اسی وقت قرآن کی آیت اتری, یہ چھوٹی سی سورت اتری. سورت کیا ہے؟ ایک سمندر ہے, ایک خزانہ ہے, ایک گنجینہ ہے, ایک معرفت کا عجیب معجزہ بہرے دے کر ہے. قرآن کہتا ہے انا آتینا کل کوثر, اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر دے دی. اس کوثر کے 29 معنی مفسرین نے لکھے ہیں. کوثر کا معنی حوض کوثر, کوثر کا معنی ختم نبوت, کوثر کا معنی رسالت, کوثر کا معنی قیادت, کوثر کا معنی پیغمبر کی عظمت, کوثر کا معنی سرداری ہے, کوثر کا معنی قیادت ہے, کوثر کا معنی قرآن ہے, کوثر کا معنی اعجاز ہے, کوثر کا معنی جامعیت ہے, کوثر کا معنی مسجدوں ہر جگہ پہ مسجد کے بنانے کی اجازت ہے, کوثر کا معنی ساری کائنات کی پیغمبری ہے. قرآن کہتا ہے انا آتینا کل کوثر, اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر دے دی. کسی نے کہا حوض کوثر, کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے, لیکن ابو الکلام آزاد کہتا ہے حوض کوثر نہیں بلکہ کوثر کا معنی ہر چیز بھر کی بلائی, کوثر کا معنی ہر چیز کی اچھائی, کوثر کا معنی جو دنیا میں اچھائی ہے, جو دنیا میں بھلائی ہے. ہم نے تجھے اچھائی دے دی, بھلائی دے دی, اور آگے فرمایا انا آتینا کل کوثر فصلی ربی کا ونہر, فصلی ربی کا, اپنے خدا کے لیے نماز پڑھتا رہے, اپنے خدا کے لیے نیکی کرتا رہے, اپنے خدا کے دروازے پہ سر جھکاتا رہے. فرمایا فصلی ربی کا ونہر, اور خدا کے لیے قربانی کر. اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ نماز خدا کے لیے ہوتی ہے, نماز پیر کے لیے نہیں ہوتی. جس طرح صلاتیں غوثیہ آج کا دن بھی بول بھی پڑتے کہتے غوث آدم کے لیے صلات, لیکن نبی نے القرآن کہتے فصلی ربی کا, اے پیغمبر رب کے لیے نماز پڑھ, ونہر قربانی رب کے لیے کر. یعنی جانور اللہ کے لیے قربان ہوتے, پیر کے لیے نہیں, ولی کے لیے نہیں, مشائخ کے لیے نہیں, ابدال کے لیے نہیں, بلکہ خدا کے لیے. انا آتینا, اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر دے دی, اور اس کے بعد فرمایا فصلی ربی کا ونہر, نماز خدا کے لیے پڑھ, قربانی خدا کے لیے کر. اور آگے فرمایا ان شانی عطا هو الابتر, اے پیغمبر تیرا جو دشمن ابو جہل ہے یہ ابتر ہوگا. ابتر عربی زبان میں اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو, جو ابتر ہو چکا ہے. ابو جہل کہتا تھا نعوذ باللہ یہ محمد ابتر ہے, اس کا بیٹا قاسم نہیں بچا, اس کا بیٹا طاہر طیب نہیں بچا, اس کا بیٹا جناب علی کا یہ ابراہیم نہیں بچا, یہ ابتر ہو گیا. قرآن کہتا ہے پیغمبر ابتر تو نہیں, ابتر ابو جہل ہے. یہ ابو جہل جس کے آج آٹھ لڑکے ہیں, یہ ابو جہل جس کی کئی لڑکی ہیں, اپنی اولاد پہ فخر کرتا ہے, اور تیرا بیٹا کوئی نہیں بچا. ایک وقت دنیا میں آئے گا ساری کائنات میں, ٹھیک ہے تیرا نسبی بیٹے, تیرا نسبی بیٹا ہم نے نہیں چھوڑا, لیکن اے پیغمبر تیری روحانی اولاد پوری دنیا میں پھیل جائے گی. ان نشانیہ کا حول ابتر, ابتر ابو جہل ہوگا, ابتر عتبہ ہوگا, ابتر شیبہ ہوگا, ساری دنیا کے مشرق ابتر بن جائیں گے. اور تیری اولاد مکے سے لے کر مدینے تک, تیری اولاد روم میں, تیری اولاد شام میں, تیری اولاد پاکستان میں, تیری اولاد ہندوستان میں, اے پیغمبر پوری دنیا میں امام آئیں گے, تجھے اپنا باپ کہیں گے, فقیر باپ کہیں گے, امام باپ کہیں گے, مفکر تجھے اپنا باپ کہیں گے. اے پیغمبر فقیروں کا تو باپ ہوگا, اماموں کا تو باپ ہوگا, محدثوں کا تو باپ ہوگا, مفسروں کا تو باپ ہوگا. ایک طرف فقیر ہے ان کا تو باپ ہے, ایک طرف مفسر ہے ان کا تو باپ ہے, ایک طرف علماء ہے ان کا تو باپ ہے. ساری کائنات میں مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, دنیا میں 10 ارب سے زیادہ مسلمان تجھے اپنا روحانی باپ کہے گا. ہر جگہ تیری اولاد بستی ہوگی. ابو جہل کو کوئی اپنا باپ نہیں کہے گا, ابو جہل کی اولاد دنیا میں کہیں نہیں ہوگی, تیری اولاد قیامت کی صبح تک پوری دنیا میں قائم رہے. یہی ہے مانا انا آتینا کل کوثر. توجہ کر, یہ میں نے آپ کو ترجمہ اس سورت کا بتایا ہے, اب ذرا آگے چلتے ہیں. انا آتینا کل کوثر, اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر دے دی. تو ایسا عظیم انسان تھا, گھر میں پیدا ہوا, یتیم پیدا ہوا, باپ کا سایہ سر پہ نہ تھا, یتیم تھا, ماں بھی بچپن میں فوت ہو گئی, باپ بھی بچپن میں فوت ہو گیا, علاقے والے بھی تجھے چھوڑ گئے, یتیم پیدا ہوا تھا. لیکن تجھے مرتبہ اتنا ملا, یتیم کو مرتبہ اتنا ملا, آسمانوں کی طرف انگلی کرتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو کر تیری جھولی میں آ جاتا. یہی ہمانا انا آتینا کل کوثر, ہم نے تجھے سب کچھ دے دیا, ہم نے تجھے بہت کچھ دے دیا. اے پیغمبر تو ہاتھ اٹھاتا ہے, حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے. اللہم ہدی امی ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. ابو ہریرہ کی ماں کی ہدایت کے لیے نبی نے دعا مانگی, ابھی پیغمبر کے ہاتھ منہ پر پہنچے ہیں, ابو ہریرہ بھاگے ہوئے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں جاتا ہے, فرمایا میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہنچتی ہے. ابو ہریرہ گھر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ بند ہے. ابو ہریرہ کی اما نے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا, پوچھا اما کیا کرتی ہے, فرمایا بیٹا میں غسل کر رہی تھی, میں آئی ہوں, اب تجھے اندر آنے کی اجازت نہیں, جلدی کر مجھے بھی اسی محمد کے دربار میں لے جا کر کلمہ پڑھا. یہی ہے مانا انا آتینا کل کوثر, ہاتھ اٹھتے ہیں, آسمانوں کی طرف انگلی اٹھتی ہے, چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں, نظر پڑتی ہے, کافروں کو ہدایت مل جاتی ہے, پیغمبر علیہ السلام کی صحبت میں کافر آتا ہے, جنت کا وارث بن جاتا ہے, اور مرتبہ اتنا اونچا, مقام اتنا اونچا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے چوک میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں, ابو بکر آئے تو گزر گئے, عمر آئے تو گزر گئے, لیکن پیغمبر آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں لیتا ہے, ابو ہریرہ نے اشارہ کیا کہ تین دن سے کھایا پیا کچھ نہیں. پیغمبر پیغمبر نے ابو ہریرہ کو اٹھایا, انگلی پکڑ کے گھر لے گئے, فرمایا عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ عائشہ نے فرمایا کچھ نہیں, ایک دودھ کا پیالہ ہے. حضور نے فرمایا پھر کام بن گیا. ابو ہریرہ کہتے دودھ کا ایک پیالہ تھا. حضور نے فرمایا عائشہ دودھ کا پیالہ بھیج دو, اور ابو ہریرہ جاؤ مسجد نبوی میں 80 طالب علم قرآن پڑھنے والے موجود ہیں, ان کو بھی بلا لاؤ, 3 دن سے انہوں نے بھی کچھ کھایا پیا نہیں. ابو ہریرہ کہتے میں جا رہا تھا, میرے دل میں خیال آیا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے, میں بھی بھوکا ہوں, کچھ کھایا پیا نہیں, 80 طالب علم ہے, کیا بنے گا؟ لیکن حکم پیغمبر کا تھا, میں ان بچوں کو بلا لایا. پیغمبر نے فرمایا قطار میں بٹھا دے, میں نے سب کو قطار میں بٹھا دیا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ کے ان کو دودھ پلانا شروع کر دے. فرمایا میں بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلانا شروع کرتا ہوں. 80 طالب علموں کو دودھ پلایا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی لے. فرمایا میں نے پھر پیٹ بھر کے پیا. حضور نے فرمایا پھر پی لے. فرمایا میں نے پھر پیا. حضور نے فرمایا پھر پی لے. فرمایا میں نے پھر پیا. اس کے بعد حضور نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں سے پیالہ لے لیا اور خود اپنے منہ کو لگایا. ابو ہریرہ کہتے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے, اگر پیغمبر دودھ کا پیالہ نہ پکڑتا تو قیامت تک دودھ ختم نہ ہوتا. یہی ہے مانا انا کوئی نہ کل کوثر. اے پیغمبر ہم نے تجھے سب کچھ دے دیا, تجھے ساری دنیا کی بھلائیاں دے دی, تجھے ساری کائنات میں سب سے بڑا کمال دے دیا. دنیا نے اور میرے دوستو جو کمال پیغمبر کو ملا وہ کمال اور کسی کو نہیں ملا, جو کمال ساری دنیا کے سردار کو ملا وہ اور کسی کو نہیں ملا. اس پیغمبر کے چہرے کا ذکر آتا ہے, قرآن نے وضحا کہا, اس پیغمبر کی زلفوں کا ذکر آیا, قرآن نے ولنیل کہا, اس پیغمبر کے ہاتھوں کا ذکر آیا, قرآن نے ید اللہ فوق ایدیہم کہا, اس نبی کی آنکھوں کا ذکر آیا, قرآن نے مازاغ البصر و ما طغی کہا, اس کے سینے کا ذکر آیا, قرآن نے الم نشر لک صدرک کہا, اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کا ذکر آیا, قرآن نے الم نشر لک صدرک کہا, اس کے اخلاق کا ذکر آیا, قرآن نے کنک لالا خلق نظیم کہا, اس کی چادر کا ذکر آیا, قرآن نے یا ایو المزمل کہا, اس کے کمبل کا ذکر آیا, قرآن نے یا ایو المدثر کہا, اس پیغمبر علیہ السلام کے آنے کا ذکر آیا, قرآن نے لقد جاءکم من اللہ رسول کہا, اس کی رحمت کا ذکر آیا, قرآن نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا, اس کی عالمگیر رسالت کا ذکر آیا, قرآن نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا کہا, اور اس کے دانتوں کا ذکر آیا, قرآن نے یاسین کہا, اس کے زمانے کا ذکر آیا, قرآن نے والعصر کہا, اس کے شہر کا ذکر آیا, قرآن نے لا اقسم بهذا البلد کہا, اس کی صفتوں کا ذکر آیا, قرآن نے اس کو انا ارسلناک شاہدا کہا, مبشرا کہا, نذیرا کہا, داعیا الی اللہ کہا, سراجا منیرا کہا, جب اس کی عظمت کا ذکر آیا, کہیں اس کو رؤوف کہا, کہیں رحیم کہا, کہیں کریم کہا, کہیں عظیم کہا, اور کہیں کہا کہ پیغمبر تیرے سر پہ ہم نے نبوت کا تاج سجایا ہے, سارے نبی ایک طرف اور تیری رسالت ایک طرف.
نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ رسالت محمد رسول اللہ.
یہی ہے مانا انا آتینا کل کوثر, انا آتینا. اے پیغمبر ہم نے تجھے سب کچھ دے دیا, ہم نے تجھے بہت کچھ دے دیا. اے پیغمبر ہم نے تجھے بہت کچھ دے دیا, اتنا کچھ دیا کہ اپنی خدائی میں میں نے اور کسی کو اتنا کچھ نہیں دیا جتنے تجھے دیا. آج پاکستان کا بگتی ملا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خدائی بھی دے دی. خدائی بھی ہم نے کہا خدائی نہیں دی, خدائی کے علاوہ سب کچھ دے دیا. علم نبی کو دیا, اتنا دیا کہ جتنا چاہا, ولایت اتنی دی جتنی چاہی, عظمت اتنی دی جتنی چاہی, مرتبہ اتنا دیا جتنا چاہا, لیکن سب کچھ لے کر بھی مصطفیٰ مصطفیٰ ہے خدا خدا. سب کچھ لے کر بھی مصطفیٰ مصطفیٰ ہے اور خدا خدا ہے. میرے دوستو حضور دنیا میں تشریف لائے سارے جہان کے لیے, میرا نبی رحمت ہے, حضور کو سب کچھ ملا, حضور کو کائنات کے لیے کیا کچھ نہیں ملا, نظام ملا. پیغمبر آئے دنیا میں, فرمایا اوتن اجیر علی اجر قبل ان یدفعر کہو, مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو. حضور نے فرمایا من احیا ارضا میتۃ فہی لہ, جو آدمی بنجر زمین کو آباد کرتا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا لوگوں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضور نے فرمایا میں رحمت کا پیغام پر بن کے آیا ہوں, وہ اتنا عظیم ہے, وہ اتنی بڑی رحمت لے کر آتا ہے کہ مکے کی گلیوں میں اس بوڑھی کو لوگوں نے دیکھا کہ سر پہ گٹھڑی اٹھا کر جانا چاہتی ہے. ساری دنیا کا سردار اس بوڑھی عورت کے قریب جاتا ہے اور جا کر بوڑھی عورت کی گٹھڑی پیغمبر نے نبوت والے سر پر رکھی ہے, اور پیغمبر علیہ السلام جانے لگے. جب بوڑھی عورت مدی مکہ سے باہر نکل گئی. حضور نے فرمایا اما کہاں جاتی ہے؟ پوری عورت کہتی ہے اے نوجوان میں مکہ چھوڑ کر بستی میں مکان بنانا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگی اے نوجوان تو بڑا خوش نصیب معلوم ہوتا ہے, مجھے پتا چلا کہ مکے کے شہر میں نعوذ باللہ ایک محمد نامی جادوگر آیا ہوا ہے, وہ لوگوں کو کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت پروا نہیں, میں اس سے جان چھڑا کر مکہ چھوڑ رہی ہوں اور اپنی بستی میں ٹھہرنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا حضور خاموش ہے, گٹری سرے نبوت سے اٹھائی ہوئی ہے, وہ پیغمبر جس کے سر پہ قرآن اترتا ہے اسی سر پر بوڑھی عورت کی گٹھڑی اٹھا کر نبی جا رہا ہے. پیغمبر نے کچھ نہیں کہا, جس وقت حضور اس کی گٹھڑی اس کی جھونپڑی میں اس کے بستی میں رکھ کر آنے لگے تو بوڑھی عورت نے بازو پکڑ کے کہا اے نوجوان تو بڑا خوش نصیب ہے, ایسا خوش نصیب نوجوان تو مکے میں کوئی نہیں جو بوڑھی عورتوں کی گٹھڑی اٹھائے, بوڑھیوں کے ساتھ تعاون کرے, بوڑھوں کے لیے سہارا بنے. بتا تیرا نام کیا ہے؟ میں مکے میں جب آیا کروں گی تیرے پاس چہرہ کروں گی, اپنا نام تو بتا. حضور نے فرمایا میرا نام کیا پوچھتی ہے؟ اے اما سارا راستہ جس محمد کو تو گالیاں دیتی آئی ہے وہ محمد میرا ہی نام ہے. اس بوڑھی عورت نے اسی جگہ پر تاجدار رسالت کا کلمہ پڑھ لیا اور کہا اے محمد تیرا چہرہ جوتوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ وہ رحمت ہے جس کا تاج جس پیغمبر علیہ السلام کو پہنایا گیا, جس کا معنی ہے انا آتینا کل کوثر, اے پیغمبر ہم نے تجھے ساری دنیا کی اچھائیاں دی, ساری دنیا کی بھلائیاں ہم نے تیری جھولی میں ڈال دی, حکومت تیرے لیے, قیادت تیرے لیے, سیادت تیرے لیے, صداقت تیرے لیے, عدالت تیرے لیے, عظمت تیرے لیے, شجاعت تیرے لیے, فقاحت تیرے لیے, خطابت تیرے لیے اور علم تیرے لیے, علوم تیرے لیے, معرفت تیرے لیے. اے پیغمبر ساری دنیا میں کسی ولی کو ولایت نہیں مل سکتی جب تک تیرے قدموں میں نہ آئے, کسی عالم کو علم نہیں مل سکتا جب تک تیرے قدموں میں نہ آئے, کسی فقیر کو فقاہت نہیں مل سکتی جب تک تیرے قدموں میں نہ آئے, کسی عالم ولی کو ولایت نہیں مل سکتی جب تک تیرے قدموں میں نہ آئے. سب کچھ تیرے قدموں سے وابستہ ہے, انبیاء کو ان کی نبوت بھی تیری وجہ سے ملتی ہے, ولیوں کو ولایت بھی تیری وجہ سے ملتی ہے, ہر دنیا کی اچھائی خدا نے تیری جھولی میں ڈال کر تجھے ساری کائنات کا سردار بنا دیا. یہی ہے مانا انا آتینا کل کوثر, اسی معنی کو حفیظ صاحب بیان کرتا ہے. حفیظ صاحب کہتا ہے حضور آئے تو سر آفرین نچ پا گئی دنیا. سمجھ میں آئیے بات؟ تو جب بات سمجھ میں آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ بھول گئے نہیں, بھول گئے کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح. ہمارے یہاں پنجاب میں ایک رواج ہوتا تھا کسی زمانے میں, مولوی صاحب تقریر کرتے تھے آنکھیں بند کر کے, دو گھنٹے تقریر ہوتی لوگ بیٹھے رہتے. لیکن اب یہ رواج ختم ہو گیا. ایک مولوی صاحب اسی پرانے رواج کے مطابق وہاں سائی وال میں تقریر کرنے لگے, آنکھیں بند کر کے تقریر شروع کی. جب تقریر شروع کی تو مسجد بھری ہوئی تھی, جب دو گھنٹے کے بعد آنکھیں کھولی تو مسجد میں آدمی کوئی نہیں تھا. اور ایک بابا جی سامنے بیٹھے ہوئے تھے, مولوی صاحب نے کہا بابا جی تیرے علاوہ یہاں عاشق کوئی نہیں. بابا کہنے لگا مولوی صاحب میں کہاں عاشق ہوں, میں تو سپیکر والا ہوں, آپ کب سپیکر کی جان چھوڑتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں آپ بھی جاتے. آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو میں سمجھوں گا یہ سارے سپیکر والے بیٹھے ہوئے. کوئی بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے؟ توجہ کریں. حفیظ صاحب کہتا ہے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا, مجھے چہروں کا رنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا, حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا, خیرت کی شمع افروزی جنو کی چارہ فرمائی, زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئے, ضمیر اس در سے در نسبت نہ رکھے نہ ہو پیشانی, تو کسوں نے دبائی ہے کہ درویشی کے سلطان. نبی کی شان میں بڑے لوگوں نے کلام کیا, لیکن جو کلام ہندوستان میں مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کیا اس کی مثال کوئی نہیں, اس کی مثال بڑے لوگوں نے کلام کیا. امیدیں لاکھ ہیں مگر بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار, بڑی امیدیں ہیں لیکن سب سے بڑی امید یہ ہے کہ مدینے کے کتوں میں اللہ میرا نام شمار کر دے. یہ مولانا نانوتوی کا کلام. اور ایک کلام آپ کو ایسا سناتا جو غیر مطبوع ہے, اگر آپ اس کو سمجھے تو سناتا ہوں, ذوق تازہ ہے. سمجھیں گے کہ نہیں؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے بڑا کلام پڑھا، بڑے بڑے شاعروں نے حضور کی شان میں بہت کچھ کہا. فانی بدایونی نے کہا، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. یہ بھی نبی کی شان میں کلام ہے. بڑے بڑے لوگوں نے حضور کی شان میں بہت کچھ کہا. شورش کاشمیری مدینہ جاتا ہے، کہتا دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا. بڑا کلام کیا، لیکن جو کلام مولانا قاسم نانوتوی نے کیا اس کی مثال کوئی. توجہ ہے، ذوق تازہ ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی نے فرمایا، سب سے پہلے مسیحیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے، توجہ کی ضرورت ہے، سب سے پہلے مسیحیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے مسیحیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، اس میں مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اور اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. اور حضور کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں، حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. یہ نبی کا عشق تھا، کہو نبی علیہ السلام کا. یہی ہے مانا انا آتینا کل کوثر کا، جس کی تفسیر ہمارے اکابر نے دنیا کے سامنے رکھی. اس عاشقان رسول، آج ہر آدمی دنیا میں اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، اس کے رسول کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن نبی کی محبت اور پیغمبر کی سنت پر چلنا بڑا مشکل. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آج کے رسول وہ قاسم نانوتوی تھا جو رسول اللہ کے روضے پہ جاتا ہے، مدینہ سے 7 میل پہلے اپنا جوتا اتار دیتا ہے. کسی نے کہا آپ کے پاؤں میں پتھر چبھیں گے، فرمایا بات پتھروں کی نہیں، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں، شاید 1400 سال پہلے اس جگہ پہ رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہو، نانوتوی کا جوتا کسی قدموں کے اوپر نہ آ جائے. جو نبی علیہ میرے دوستو، پیغمبر کی شان علماء دیوبند نے دنیا کے سامنے واضح کی ہے. میرے دوستو، وہ قاسم نانوتوی ہے، ساری زندگی نبی کی سنت نہیں چھوڑتا. جنگ آزادی کے بعد انگریز گرفتار کرنے کے لیے آیا، مولانا قاسم نانوتوی روپوش ہو گئے، 3 دن کے بعد باہر نکلے. شاگردوں نے کہا آپ کو پھانسی ہو جائے گی، فرمایا میں تو 3 دن بھی روپوش نہ ہوتا اگر میرا پیغمبر غار میں 3 دن نہ رہتا، میں تو 3 دن روپوش ہو کر بھی میں نے پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا. وہ قاسم نانوتوی ہے. آپ نے دنیا میں اور بھی بڑے پیر دیکھے ہوں گے. نواب بھوپال کا خط آیا، بھوپال کے نواب کا، آپ ہمارے دارالعلوم کلکتہ میں آئے، 300 روپیہ مہینہ آپ کی تنخواہ ہوگی، روزانہ 1 گھنٹہ پڑھانا ہوگا. مولانا قاسم نانوتوی نے جواب دیا، مولانا نانوتوی نے لکھا کہ میں دیوبند کے مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میری 12 روپے مہینہ تنخواہ ہے، 12 روپے میں 4 روپے میرا خرچ ہے، 4 روپے میری والدہ کا خرچ ہے، میرے پاس تو باقی 4 روپے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، میں تیرے 300 روپے کو کیا کروں. آج پاکستان میں کوئی ایسا پیر ہے، کوئی ایسا ولی ہے جو لوگوں کی جیبوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے، جو نذرانے کے نام پر، جمعرات کی روٹی کے نام پر، تیجے ساتے 40ویں کے نام پر، حلوے اور کھیر کے نام پر، بڑی اور چھوٹی 11ویں کے نام پر، اور مردہ ٹیکس کے نام پر، تیجا ساتے 40ویں کے نام پر، اور ہر چیز کے نام پر جو لوگوں کی جیبوں کو لوٹتا رہے، جو شیخ کے نذرانے کے نام پر، جو پیر کو پیسے دینے کے نام پر، جو جناب علی کسی چیز کے نام پر، جو قبر پہ چادر چڑھانے کے نام پر، جو داتا دربار پہ پھول چڑھانے کے نام پر، جو وہاں کی دیگ چڑھانے کے نام پر، جو چاول کھانے اور کھلانے کے نام پر، جو حلوہ تقسیم کرنے کے نام پر قوم کو پاگل بنائے، لوگوں کی جیبیں خالی کرے، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالے، اس کو کہتے ہیں یہ پورا پیر ہے. اور جو کہے اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے لیے دو، اللہ کے نام پہ دو، اللہ کے لیے دو، وہ کہتے ہیں یہ خشک مولوی ہے، یہ پورا مولوی نہیں ہے. میرے دوستو، آج جو تمہیں سب کچھ تمہارا لوٹ کر لے جائے کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اور جو کچھ بھی نہ مانے، کچھ بھی نہ مانگے، کہتے ہیں یہ خشک پیر ہے. خشک کہتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے پنجاب میں تو ایسی بات، کہتے ہیں یہ خشک ہے، یہ وہابی معلوم ہوتا ہے، یہ وہابی، یہ مانگتا نہیں، جو لیتا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے تفصیل کے ساتھ رات بھی عرض کیا ہے. میرے دوستو, عشق رسول کا دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن عشق رسول کی مثال قائم کرنا بڑا مشکل ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتب خانے میں کام کر رہے ہیں, بھاگا ہوا ایک مسلمان آیا, کہنے لگا شاہ جی جلدی کریں, اسلام کی ناک کٹ گئی. شاہ جی کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے فلاں چوک میں ایک پادری کھڑا ہے, انجیل اس کے پاس ہے, پادری انجیل لے کر کھڑا ہے اور وہ چوک میں اس نے آگ جلا رکھی ہے اور وہ کہتا ہے او مسلمانوں, اگر تم سچے ہو تو لاؤ اپنا قرآن لاؤ, یہ آگ جل رہی ہے, میں آگ میں اپنی کتاب انجیل ڈالتا ہوں, تم اپنا قرآن لا کر پھینکو, اگر تمہاری کتاب سچی ہوگی بچ جائے گی, ہماری کتاب سچی ہوگی ہم بچ جائیں گے, شادی جلدی کرو. ہزاروں کا اجتماع دلی کے چوک میں اور چاندنی چوک میں موجود ہے, اگر آپ نہ گئے اسلام کی رسوائی ہوگی. شاہ عبد العزیز نے کام چھوڑا, اس چوک میں پہنچ گئے. میرے دوستو, دنیا حیران ہے, لوگ کہتے شادی لاؤ قرآن آگ میں پھینکو, آج فیصلہ ہو جائے گا. عیسائی کہتا ہے میں انجیل پھینکتا ہوں, شاہ عبد العزیز نے فرمایا میں تو عیسائی کی طرح پاگل نہیں ہوں کہ اللہ کے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینکوں. او پادری, میں ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں, وہ فیصلہ اگر تو سچا ہے تو مان لے. اس طرح کرتے آگ جل رہی ہے, اس آگ میں اپنے تو بھی اپنے سینے کے ساتھ اس انجیل کو باندھ لے, میں قرآن لا کر قرآن کو سینے کے ساتھ باندھتا ہوں, میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں, تو بھی آگ میں چھلانگ لگا, تیری کتاب سچی ہوگی تجھے بچا لے گی, میری سچی ہوگی مجھے بچا لے گی. جب لوگوں نے کہا یہ بات تو بڑی سچی ہے, کہنے لگا میں ایسے نہیں کر سکتا. لوگوں نے گھیر لیا, کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا میں انجیل کو تو مسالہ لگا کر لایا تھا, اپنے جسم کو تو مسالہ نہیں لگایا, میں نے انجیل کو مسالہ لگایا تھا, اپنے جسم کو مسالہ. یہ عشق رسول تھا, کہو یہ کیا تھا؟ انا آتینا کل کوثر کا, یہ وہ مفہوم تھا جس کو ہمارے اکابر نے دنیا کے سامنے پیش کیا. مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کو ہو رحمت اللہ تعالی, اتنا عظیم انسان ہے جس کے بارے میں شورش کاشمیری نے کہا کہ گردشے دوراں کی سنگینی سے ٹکراتا رہا, جس کے بارے میں شورش نے کہا شافعِ کون و مکان کی راہ دکھلاتا رہا, کمرہانِ شرک کو توحید سکھلاتا رہا, اور پرچمِ اسلام ابرِ درخشاں کے روپ میں بت قدم کی چار دیواری پہ لہراتا. وہ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کو رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھ مل کر دیوبند کا مدرسہ بنایا, ہر قدم پہ نبی کی سنت کو یاد کرتے ہیں, ہر قدم پہ پیغمبر کی سنت کی بات کرتے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں. بارش آ گئی, طالب علم کتابیں اٹھا کر اندر چلے گئے. مولانا گنگوہی نے اپنی پگڑی زمین پر بچھائی, طالب علموں کی جوتیاں پگڑی میں ڈالی, جوتیاں پگڑی میں ڈال کر لے جانے لگے. شاگردوں نے کہا آپ ہماری جوتیاں اٹھاتے؟ فرمایا میں تمہاری جوتیاں نہیں اٹھاتا, میں محمد کے مہمانوں کی جوتیاں اٹھاتا. میرے دوستو, یہ نبی, یہ پیغمبر کا عشق ہے, یہ نبی کی محبت ہے. ایک آدمی مدینے کا رومال لے کر آیا, حضرت گنگوہی کے سامنے رومال پیش کیا. مولانا رشید احمد گنگوہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے, آنکھوں سے لگایا, رومال کو چوما. کسی نے کہا رومال کو کراچی سے بن کر جاتے؟ فرمایا بنتے جہاں بھی ہو, میں تو رومال کو اس لیے چومتا ہوں کہ اس رومال کو مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے. جو پیغمبر علیہ السلام کا اتنا بڑا عاشق ہو, جس کی زندگی میں نبی کی سنت ہو, جس کے کردار میں نبی کی سنت ہو, جس کے اٹھنے بیٹھنے میں نبی کی سنت ہو, اس کو آج بدعتی مولوی نبی کا گستاخ کہے, صحابی کہہ کر بدنام کرنا چاہے, اس سے بڑی بےایمانی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. میں قربان جاؤں اس مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پر 14 سال نبی کے روضے پر بیٹھ کر حدیث پڑھائی, اس کا آج اس پر کئی لوگ تنقید کرتے. اس کا یہ قصور ہے کہ اپنے داڑھی کے بالوں سے رسول اللہ کے روضے کی صفائی کرتا رہا, اس کا یہ قصور تھا کہ وہ مدینے کی گلیوں میں تربوز کے پڑے ہوئے چھلکوں کو اٹھا کر ان کو پانی میں بھگو کر وہ پانی پی کر کہتا تھا یہ پانی میری مجاز کے لیے کافی. اس کا یہ قصور تھا, 14 سال نبی کے روضے سے روضے پر پڑھاتا رہا. 14 سال کے بعد جب مالٹا کی جیل میں گرفتاری کا وقت آیا, مولانا حسین احمد مدنی حضور کے روضے کو خطاب کر کے فرمانے لگے دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر. مالٹے کی جیل میں جا رہے ہیں, حضور کے روضے کو خطاب کر کے کہا دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر, سلامت رہے تیرے روضے کی جالی, ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. وہ شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کا سب سے بڑا شیخ الحدیث ہے. ریشمی رومال کی تحریف کا بانی ہے. بڑا بڑے بڑے 40,000 علماء کا استاد ہے. عبید اللہ سندھی, مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا الیاس تیلوی تبلیغی جماعت کے بانی, مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا حسین احمد مدنی, علامہ انور شاہ کشمیری, ان تمام علماء کا وہ استاد ہے. نبی کے عشق میں وہ کہاں تک چلا گیا؟ شیخ مولانا خلاف حسین دہلوی نے لکھا کہ شیخ محمود الحسن نے ایک عجیب نبی کی شان میں شعر کہا, جنت کو خطاب کیا. شیخ محمود الحسن نے جنت کو خطاب کر کے کہا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کر جنت, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. یہ نبی کا عشق تھا, تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. توجہ کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دیوان ایک طرف کر دیے جائے, شیخ الہند کا یہ ایک کتاب ایک طرف کر دیا جائے, تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, جنت کو خطاب کیا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کر جنت, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. روئے زمین پر کوئی شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبند کا ایک پرزم تھا. میرے دوستو, یہ عشق رسول ہمیں دیوبند کے علماء نے سکھایا ہے. آج ہر آدمی اس لیے آج ہر آدمی اس لیے دیوبند کی تحریک کو اعتدال کی تحریک سمجھتا ہے کہ اس تحریک میں تمہیں عشق مصطفیٰ بھی ملے گا, اس تحریک میں تمہیں علم کلام بھی ملے گا, تفسیر بھی ملے گی, حدیث بھی ملے گی, مدرسے بھی ملیں گے, علماء بھی ملیں گے, جہاد بھی ملے گا. اس تحریک میں دیوبند کی تحریک میں عبید اللہ سندھی کا جہاد ملے گا, شاہ اسماعیل شہید کا جذبہ حریت ملے گا, شاہ اسماعیل سید احمد شہید کا ولولہ ملے گا, شاہ ولی اللہ کا علم ملے گا, ابن تیمیہ کی گہرائی ملے گی, احمد بن حنبل کی استقامت ملے گی, ابو حنیفہ کی فقاہت ملے گی, امام شافعی کا علم ملے گا, امام مالک کا زہد اور تقویٰ ملے گا, اور صحابہ کرام کی عظمت ملے گی, اور پیغمبر کی سنت ملے گی. میرے دوستو, جس آدمی کی نسبت نبی کے ساتھ ہو, جس آدمی کی نسبت حضور کے ساتھ ہو, اس سے بڑا ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح. میں اپنا شجرا پیش کرتا ہوں اور دنیا بدعت کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا شجرا پیش کرے, وہ بھی اپنی تاریخ پیش کرے, میں بھی اپنا شجرا پیش کرتا ہوں. ان کا شجرا چالیسا سے ککر شاہ پر ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے؟ ان کا شجرا حلوے کی رکابی سے شروع ہو کر کھیر کی پلیٹ پہ ختم ہو جائے گا, میرا صدرا قاسم نالوتوی سے گنبد خضرا تک پہنچ جائے گا. تو بھی اپنا شجرا پیش کر. لڑائی کی کوئی بات نہیں, جھگڑے کی کوئی بات نہیں, فتووں کی کوئی بات نہیں, کفر کی تحریکوں کی کوئی بات نہیں, اپنا شجرا پیش کر. تیرا علم مدینے سے آیا ہے تو تو اہل سنت ہے, تیرا تقویٰ مدینے سے آیا ہے تو تو اہل سنت ہے, تیری ولایت مدینے سے آئی ہے تو اہل سنت ہے. اور اگر میرا علم گنبد خضرا سے چلا ہے, میری ولایت گنبد خضرا سے چلی ہے, میرا تقویٰ گنبد خضرا سے چلا ہے, میری صداقت گنبد خضرا سے چلی ہے, تو پھر ضد چھوڑ دے. جو مسلک علماء دیوبند کا ہے یہی اہل سنت کا مسلک ہے, یہی اولیاء اللہ کا مسلک ہے. تو کہتا ہے پیر ہر جگہ موجود ہوتا ہے, نبی عالم الغیب ہے, کبھی کہتا نبی مختار کل ہے, کبھی کہتا نبی ہر جگہ موجود ہے, کبھی کہتا پیر بگڑی بنا سکتا ہے. آ, میں آج پشاور صدر کے اس چوک میں دنیا بدعت کو چیلنج کرتا ہوں. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوبہ سبحانی کی کتاب غنیت الطالبین لیا, فتوح الغیب لیا, حضرت خواجہ علی حجویری داتا صاحب لاہور والے ان کی کتاب کشف المحجوب لیا, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاس پتن والوں کے منصوبات لیا, سلطان العارفین سلطان بہو کا کلام لیا, راجہ قطب الدین بختیار کاکی کی سوانح حیات لیا, راجہ لال شہباز کلندر کا کلام لیا, سارے کلام ساری کتابیں چوراہے میں رکھ دے. پوری دنیا کے غیر جانبدار جدوں کو مقرر کر, اگر ان کتابوں سے مختار کل نبی ثابت ہو جائے, ہر جگہ موجود نبی ثابت ہو جائے, اگر ان کتابوں سے پیغمبر علیہ السلام ولی ہر جگہ موجود ثابت ہو جائے تو یہ پیر تیرے ہیں. اگر ثابت نہ ہو تو الٹا لٹک جائے, کسی کتاب سے تیرا مذہب, تیری گیارہویں, تیرا تیجا, تیرا چالیواں, تیری جمعرات کی ہوتی, اگر کسی کتاب سے ثابت نہ ہو تو ضد چھوڑ کر اہل سنت بن کر قاسم نالوتوی کے پرچم کے نیچے میری کوئی بات سمجھ میں آپ کو آئیے؟ وقت بڑا مختصر ہے, ٹھیک ہے نا بھائی؟ وقت مختصر ہے کہ نہیں؟ آپ کے محبوب خطیب، ہمارے محبوب خطیب موجود ہیں، اللہ ان کی زندگی کو تادیر سلامت رکھے، مولانا محمد امیر بجلی گھر کی للکار اور یرغار باقی رہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اِنَّا اِنَّا کوثر، اس ایک آیت پر ساری رات بھی گفتگو ہو تو ایک لفظ کا معنی نہیں ادا ہو سکتا، یہ سیدھی بات ہے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ جس کا شجرہ نسب حضور تک پہنچے وہ اہل سنت ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا شجرہ حضور تک نہ پہنچے وہ اہل سنت، چاہے وہ احمد رضا بریلوی ہو چاہے مولوی مودودی ہو، ٹھیک ہے، بات سیدھی ہے، میں آپ کو ایک کسوٹی دینا چاہتا ہوں، مولوی احمد رضا خان کی کتاب لاؤ، شجرہ نسب پڑھو، اگر اس کا شجرہ علم کہ اس نے علم کہاں سے سیکھا، پھر اس کے استاد نے کہاں سے سیکھا، پھر اس کے استاد نے کہاں سے سیکھا، پھر اس کے استاد نے کہاں سے سیکھا، اگر اس کا شجرہ مدینے تک پہنچ جائے تو اہل سنت وہ، ٹھیک ہے، مولانا مودودی کی کتاب لاؤ، اگر ان کا علم کا شجرہ اپنی طرف سے اپنا شجرہ مدینے تک پہنچ جائے تو وہ سچا، ٹھیک ہے، اور میں اگر قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کا شجرہ گنبد خضرا تک پہنچا دوں تو قاسم نانوتوی سچا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بڑی دنیا نے شجرے دیکھے لیکن ایسا شجرہ، ایسا سلسلہ الذہب کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں سنا، مولانا قاسم نانوتوی علماء دیوبند کے پیشوا، علماء دیوبند کے مقتدا، جنہوں نے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، انہوں نے دیوبند کا مدرسہ بنایا اور اس مدرسے میں بیٹھ کر قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، قرآن سیکھا کہاں سے، حدیث سیکھی کہاں سے، شاہ مولانا قاسم نانوتوی نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، مدینہ منورہ سے، شیخ ابو طاہر مدنی نے علامہ محمد بن احمد صاحب مجموع البحار سے، علامہ محمد بن احمد نے شیخ ربیب نے صدی سے، شیخ ربیب نے صدی نے شیخ حسام الدین صاحب کنز المال سے، شیخ حسام الدین نے شیخ محمد بن عارف سے، شیخ محمد بن عارف نے دو واسطوں سے امام ابو عیسیٰ ترمذی سے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے، عبداللہ بن مبارک نے حضرت حماد سے، حضرت حماد نے امام حضرت عبداللہ بن مبارک نے امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے حضرت حماد سے، حضرت حماد نے انس بن مالک سے، انس بن مالک نے عبداللہ بن مسعود سے، اور عبداللہ بن مسعود نے محمد رسول اللہ سے، ایک مولوی کہنے لگا ٹھیک ہے تمہارا علم مدینے سے آیا، تمہارا تقویٰ مدینے سے آیا، لیکن ولایت ہمارے پاس ہے، پیروں کی گدیاں ہمارے پاس ہیں، اور جناب علی یہ حلوے مانڈے ہمارے پاس ہیں، میں نے کہا اور علماء دیوبند نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، علماء دیوبند کو چاروں سلسلوں سے ولایت کا سبق حاصل ہوا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کا سب سے بڑا ولی ہے، جس کے ہاتھ پر مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی نے بیعت کی ہے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ پیر ہے ہندوستان کا، جس کو بریلوی بھی اپنا پیر سمجھتے ہیں، علماء دیوبند بھی اپنا پیر سمجھتے ہیں، لیکن قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اپنا پیر سمجھتے ہیں، ولایت حاجی امداد اللہ کی، حاجی امداد اللہ کی مولانا رشید احمد گنگوہی کو ملی، مولانا قاسم نانوتوی کو ملی، ان کے 41 خلفاء تھے، 41 خلفاء میں پہلے دونوں خلیفہ مولانا نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی تھے، اور آخری خلیفہ حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی تھے، ان 41 خلفاء میں کوئی خلیفہ مولوی احمد رضا بریلوی کے نام کا نہیں تھا، اگر ولایت ان کی مدینہ تک پہنچتی تو پیرانے حضرت حاجی امداد اللہ کے خلیفوں میں، ان کے مریدوں میں احمد رضا کا نام ہوتا، لیکن آؤ میں تجھے وہ شجرہ دکھاؤں جو شجرہ مدینہ تک پہنچتا ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت کا سبق حاصل کیا، نقشبندیت کا، چشتیت کا، قادریت کا، سہروردیت کا، حاجی امداد اللہ سے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے، میاں جنور محمد سے، میاں جنور محمد نے شیخ عبد الباری سے، شیخ عبد الباری نے شیخ عبد الہادی سے، شیخ عبد الہادی نے شیخ عبد الدین سے، شیخ عبد الدین نے شیخ عبد اللہ کرودوی سے، شیخ عبد اللہ کرودوی نے شیخ عبد القدوس گنگوہی سے، شیخ عبد القدوس گنگوہی نے خواجہ جلال الدین تھانیسری سے، خواجہ جلال الدین تھانیسری نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے خواجہ علاء الدین ساورکلری سے، خواجہ علاء الدین ساورکلری نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے، بابا فرید الدین گنج شکر نے خواجہ سید علی ازویری سے، خواجہ سید علی ازویری نے خواجہ قطب الدین مودود چشتی سے، خواجہ قطب الدین مودود چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی ازمیری سے، خواجہ معین الدین چشتی ازمیری نے شیخ محمد بن احمد سے، شیخ شیخ محمد بن احمد نے شیخ خواجہ سلطان ابن فضیرہ سے، سلطان ابن عبیرہ نے خواجہ فضیل ابن عیاض سے، خواجہ فضیل ابن عیاض نے حضرت حسن بصری سے، حسن بصری نے علی المرتضیٰ سے، اور علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ سے. علماء دیوبند کا علم بھی مدینے سے آیا، علماء دیوبند کی ولایت بھی مدینے سے آئی، اور یہ علماء دیوبند کا ایک قافلہ حریت ہے جس کو ریاست علی ظفر بجنوری نے کہا اس وادی گل کا ہر درہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدا تک، اے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک سو بار سوارا ہے ہم نے، اس ملک کے گیسوئے بر ہم کو یہ اہل جنوب بتلائے گئے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. اور انہی علماء دیوبند نے ایک مولانا ابوالکلام آزاد کی ہستی ہے، ابوالکلام آزاد وہ ہندوستان کا عالم تھا کہ جو شیخ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور ان کے علوم و معارف کا علم بردار تھا، علوم و معارف کا موتقد تھا، وہ ابوالکلام آزاد جس نے رانچی کی جیل میں 5 سال کی سزا کاٹی، جس نے الحدار رسالہ جاری کر کے وہ اس طرح برطانیہ کی بنیادوں کو ہلا دیا. جب اس کی وفات ہوتی ہے وہ شورش کشمیری ابوالکلام آزاد کی قبر پر 1958 جانے جاتا ہے، اس کی قبر پر شورش کشمیری نے جو مرثیہ لکھا، اس کی قبر پر جو کلام پڑھا اس کلام کی مثال بھی کوئی نہیں. یہ بھی دیوبند کا ایک اعزاز ہے کہ مولانا شیخ محمود الحسن کی تربیت والا ابوالکلام آزاد، انگریز سے ٹکرانے والا ابوالکلام آزاد جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو شورش کشمیری نے اس کی قبر پہ جا کر کہا عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے. وہ توجہ ہے توجہ، عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمین کی رونق چلی گئی ہے افق پہ مہرے مبی نہیں ہے، تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ نہ کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. شورش نے بڑا عجیب کلام کیا، اس نے کہا یہ کون اٹھا کے دیر و کعبہ شکستہ دل خستگان پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے عوام پہنچے، تیری لحد پہ خدا کی رحمت تیری لحد پہ سلام پہنچے، مگر تیری مرگ نہ کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. شورش کشمیری کے بعد نے بڑی عجیب بات کہی کہ کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا دورے بیاں گیا ہے، اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے اور میر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ نا گہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. جب یہ شعر عطا اللہ شاہ بخاری کو آ کر سنائے تو شاہ جی رونے لگے، شاہ جی نے کہا میرا یہ شعر بھی اس میں شامل کر لے کہ تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اور مرنے والے جگا چکا ہے، زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے، مگر تیری مرگ کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.
خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، مال کے روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام اور نوجوان ساتھیوں، آج انتہائی خوشی کی بات ہے کہ انجمن سپاہ صحابہ صوبہ سرحد کی طرف سے آج پہلی مرتبہ پشاور کے اس چوک یادگار میں جلسے عام کا اہتمام کیا گیا ہے. میرے دوستو، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پچھلے دنوں لیا کے اندر جو قیامت برپا ہوئی اس کی مثال پنجاب میں نہیں ملتی. جن کارکنوں کو لیا میں شہید کیا گیا ان کا جرم یہ تھا کہ وہ سپاہ صحابہ کے کارکن کیوں ہیں. لیا شہر میں ایک کتاب چھپی، توجہ کریں ذرا، ایک کتاب چھپی جس کتاب کا نام تھا مناظرہ بغداد. اس کتاب میں شیعہ مصنف نے یہ لکھا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت خالد ابن ولید زانی تھے. مولانا حق نواز جھنگوی اس کتاب پر احتجاج کرنے کے لیے لیا گئے تھے اور ان کو ڈپٹی کمشنر لیا نے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا 3 مہینے کے لیے،
اور ان کی ملاقات پر پابندی لگائی. اس بلا جواز نظر بندی کے خلاف 19 جون کو انجمن سپاہ صحابہ پاکستان کی طرف سے ایک تاریخ ساز مظاہرے کا اہتمام کیا گیا. اس مظاہرے میں 56 بسیں، 70 کے قریب ویگنیں، کاریں اور ہزاروں افراد اس مظاہرے کے لیے جھنگ سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، میاں والی، بہاول پور، رحیم یار خان، ملتان سے لیا پہنچنے کے لیے جلوسوں کی شکل میں گئے. تمام جلوسوں کو لیا کی پولیس نے روکا، لیکن جو جلوس جھنگ سے گیا تھا، جس گل جلوس میں میں خود شریک تھا، وہ اتنا طویل تھا، اتنا لمبا تھا کہ اس جلوس کو انتظامیہ روک نہیں سکی. بلاخر ہم لیے شہر میں داخل ہوئے. ہم نے پورے شہر میں جلوس نکالا کے مین بازار میں ہم نے روڈ بلاک کر کے جلسہ کیا. شام کو 5 بجے جلسے کے دوران ڈی سی صاحب نے لاؤڈ سپیکر پر کہا کہ ہم تم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. مذاکرات شروع ہوئے بازار میں ایک دکان میں. میں نے مجھ سے ڈی سی صاحب نے کہا کہ آپ نے ہمارے ایک اے سی صاحب کو چوبارا کی تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنر کو اغوا کیا ہے. ہم نے کہا ہمیں کوئی علم نہیں. کہنے لگے جی ہمارے اے سی صاحب اغوا ہو گئے، آپ اس اے سی صاحب کی واپسی کے بارے میں ہم سے بات کریں. ہم نے کہا ہمارے نوٹس میں کوئی بات نہیں، اگر ہمارے کسی کارکن نے یہ شرارت کی ہے تو ہم لوگ آپ کا اے سی آپ کو واپس دے دیں، لیکن مولانا حق نواز جھنگری کی رہائی کی بات ہمارے ساتھ کریں. انہوں نے کہا صبح 10 بجے مولانا حق نواز جھنگری کو رہا کر دیا جائے گا. ہم نے کہا اگر اے سی ہمارے پاس ہوا تو ہم بھی اس کو چھوڑ دیں گے. بات طے ہو گئی، مذاکرات ختم ہو گئے، پر امن جلوس واپس ہوا، سب لوگ واپس چلے گئے. ہماری گاڑیاں آگے تھی، جب آدھی سے زیادہ گاڑیاں چوک آدم سے گزر گئی تو جو پیچھے کچھ قافلہ بچ گیا اس کو دھوکے کے ساتھ 300-400 سپاہی آگے اور 300-400 پیچھے ایک سہارا کے اندر اس جلوس کو گھیرا گیا اور ان پر بغیر کسی نوٹس کے اور بغیر وارننگ کے ان پر فائرنگ شروع کر دی گئی. اس فائرنگ کے نتیجے میں 100 آدمی زخمی ہوا اور 3 آدمی موقع پر شہید ہو گئے. اور ایک عینی شاہد نے بتایا، اور وہ لوگ جو شہید ہوئے ان شہیدوں کا یہ فوٹو موجود ہے اور اس چارٹ میں ان شہیدوں کے قوائف موجود ہیں. یہ انجمن سپاہ صحابہ پاکستان کے پہلے 3 شہید ہیں. اور ایک عینی شاہد نے بتایا کہ ایک نوجوان لڑکا ضیاء الرحمان ساجد، فیصل آباد کا لڑکا، اس کے سینے پر ایک پولیس کے سپاہی نے، جو شیعہ تھا، اس نے بندوق رکھ کے کہا کہ یا علی مدد کہو. اس نے کہا نہیں، اللہ کے سوا مدد کوئی نہیں دے سکتا. اس جرم میں اس نوجوان لڑکے کے سینے کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. دو اور بزرگوں کو اس طرح شہید کیا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ ابو بکر و عمر کو گالی دو. انہوں نے کہا ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، صحابہ کرام کے مشن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جب وہ پیاس سے تڑپ کر پانی مانگتے تو لیا کے پولیس پانی کی بجائے ان کو پیشاب پیش کرتی، اور وہاں پر انہوں نے حضرت عائشہ کو گالیاں دی. انہوں نے کہا اپنی ماں عائشہ کو بلاؤ، وہ بلائے وہ تمہیں پانی دے گی، اپنے باپ ابو بکر کو بلاؤ وہ تمہیں پانی دے گا. اس درندہ صفت پولیس نے انجمن سپاہ صحابہ کے کارکنوں پر ایسے ایسے مظالم کیے کہ جس کی مثال پنجاب کی تاریخ میں نہیں ملتی. سارا دن دھوپ میں رسیوں سے باندھ کر علماء کو کھڑا کیا گیا. میرے دوستو، یہ اتنی بڑی بربریت تھی، لیکن اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کے خلاف فوری طور پر قتل کا مقدمہ قائم ہوتا، لیکن پنجاب کے بے غیرت وزیر اعلیٰ نے دوسرے دن کہا کہ انجمن سپاہ صحابہ کو کچل دیا جائے، انجمن سپاہ صحابہ کا جہاں پرچم ہے پرچم اتار دو، جہاں انجمن سپاہ صحابہ کا اشتہار ہے اس کو اتار دو۔ میرے دوستو، اتنی سختی ہوئی کہ جنگ شہر نے 350 آدمیوں کو دوسرے دن اس جرم میں گرفتار کیا گیا کہ وہ لیا کے جلوس میں کیوں شامل ہوئی ہماری، اور وہ تین آدمی جو شہید ہوئے ان کو بغیر غسل کرائے، بغیر جناب کفن پہنائے، بغیر جنازہ پڑے ان کو اٹھا کر تین گڑوں میں ڈال دیا گیا، کوئی قبر نہیں بنائی گئی، کوئی کفن نہیں پہنایا گیا۔ ایسا ظلم پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور میرے دوستو، بغیر کفن کے، بغیر غسل کے، بغیر جنازہ کے انجمن سپاہ صحابہ کے کارکنوں کو گڑے میں ڈال دیا گیا۔ ایک نوجوان لڑکا ضیاء الرحمان ساجد، جس کا 6.5 فٹ قد تھا لیکن اس کی قبر کا سائز 5.5 فٹ تھا، اور اس کی ٹانگوں کو مروڑ کر قبر کے اندر ڈالا گیا۔ میں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو لاہور اور فیصل آباد اور ملتان کے احتجاجی جلسوں میں ہم نے ان کو متنبہ کیا کہ نواز شریف صاحب، تیرے جیسے بغیرت اور بے ایمان وزیر اس ملک کی تاریخ میں اور بھی آئیں گے، اور بھی آئے ہیں، پہلے گزر چکے ہیں، لیکن انجمن سپاہ صحابہ ابو بکر و عمر کا کہ چوکیداروں کا قافلہ ہے، انجمن سپاہ صحابہ عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کے محافظوں کا قافلہ ہے، انجمن سپاہ صحابہ صحابہ کے تقدس کے لیے قربانیاں دینے والی جماعت کا نام ہے، تو الٹا لٹک سکتا ہے لیکن سپاہ صحابہ کے کارکنوں کو اور اس مشن کو ختم نہیں کر سکتا۔ انجمن سپاہ صحابہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کی صدائے باز گشت اس وقت ایران کی پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ نے احتجاج کیا کہ پاکستان میں ایک انجمن سپاہ صحابہ ہے جو شیعہ کے کفر کا اعلان کرتی ہے۔ میرے دوستو، ایران کی اس دہشت گردی کے باوجود انجمن سپاہ صحابہ کا حوصلہ جوان ہے۔ ایرانیوں نے کوئٹہ کے بازاروں میں پولیس والوں کی گردنیں کاٹی، ایرانیوں نے کراچی کی سڑکوں پر سنیوں پر گولیاں چلائی، ایرانیوں نے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں لٹریچر تقسیم کیا، اور خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھا کہ عمر فاروق نعوذ باللہ کافر اور زندیق تھے۔ اگر آج پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت خمینی کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے تو پاکستان میں انجمن سپاہ صحابہ کا بچہ بچہ خمینی کے بس چہرے سے پردہ ہٹا کر اس کے کفر کو پاکستان کی سڑکوں پر ظاہر کرے گا، اور صدیق و عمر کی عظمت کے ترانے گاتا رہے گا۔ میرے دوستو، مجھے آپ بتائیں، جو فاروق اعظم کو کافر کہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو ابو بکر عمر کو کہے کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولے۔ ایک ایران کی ابھی تازہ کتاب آئی ہے، آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، اس کتاب کا نام ہے حق الیقین۔ توجہ کریں، توجہ کریں، ایران کی ایک تازہ کتاب آئی ہے جس کا نام ہے حق الیقین، یہ ایران سے چھپی ہے، فارسی زبان میں کتاب ہے، اور ملا باقر مجلسی شیعہ کا ایک مولوی ہے، اس نے وہ کتاب لکھی۔ اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ میری ملاقات ایک دفعہ شیطان کے ساتھ ہوئی، میں نے شیطان سے کہا کہ بتا روئے زمین پر تجھ سے بھی زیادہ برا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا نہیں، میرا خیال یہی تھا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ برا میں ہوں، لیکن میں ایک مرتبہ جہنم کے داروغے کے پاس گیا اور میں نے جہنم کے داروغے سے پوچھا، بتا مجھ سے بھی زیادہ کوئی برا آدمی یہاں موجود ہے؟ تو جہنم کے داروغے نے کہا، شیطان نہیں، تو تو بہت اچھا ہے، تجھ سے زیادہ برے جہنم میں دو آدمی ہیں۔ تو ملا باقر مدرسی کہتا ہے کہ شیطان نے مجھے بتایا کہ جہنم کا داروغا مجھے جہنم کے نچلے درجے میں لے گیا اور دو آدمی آگ میں جل رہے تھے، اس نے دونوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے شیطان یہ تجھ سے بھی برے ہیں۔ وہ دونوں آدمی ایک ابو بکر صدیق تھا، دوسرے عمر فاروق تھے۔ یہ کتاب ایران سے چھپی، حق الیقین، پاکستان میں کالجوں میں، سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ کتاب مفت تقسیم ہو رہی ہے۔ میرے پشاور کے نوجوان مولوی، کالج کے طالب علم، سکولوں کے طالب علم، میں پروفیسروں سے، لیکچراروں سے، سکول کے ماسٹروں سے، دکانداروں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، مدارس کے طلباء سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے خلاف اس وقت ایران کا پورا تیل صحابہ کا تقدس کو مجروح کرنے کے لیے بس سر بکف ہو چکا ہے، میدان میں آ چکا ہے۔ اس وقت اگر قرآن کو بچانا ہے، اگر حدیث کو بچانا ہے، اگر شریعت کو بچانا ہے، تو صحابہ کی چوکیداری کرو، صحابہ کی غلامی کرو، صحابہ کے تقدس کی بات کرو، صحابہ کے ترانے گاؤ، صحابہ کا نام گلی گلی کوچے کوچے میں روشن کرو۔ جو یہ کہے کہ یہ موجودہ قرآن نامکمل ہے، وہ قرآن و سنت کے نام پر مینار پاکستان میں کانفرنس کر کے پوری امت کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جو یہ کہے کہ قرآن شراب خور خلفاء نے لکھا ہے، یہ قرآن نامکمل ہے، وہ مسلمان کیسے، اس کا ایمان کیسے؟ خمینی مرتد ہے، اس کے چیلے مرتد ہے۔ جو آدمی خمینی کو امام کہے، خمینی کو اسلام کا رہبر کہے، میرے نزدیک اس سے بڑا مرتد بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف جو قلم اٹھتی ہے، اس قلم کو توڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ دور اب گزر گیا۔ پاکستان میں بڑی جماعتیں بنی، جس ہر جماعت کہتی ہے جناب فلاں نے ابو بکر صدیق کے خلاف لکھا، اس کے خلاف قرارداد پاس کرو۔ انجمن سپاہ صحابہ پاکستان کی ایسی جماعت ہے جو اس ابو بکر و عمر کے خلاف لکھے جانے والے لٹریچر پر قرارداد پاس نہیں کرے گی، بلکہ جس زبان سے ابو بکر کے خلاف بات نکلے گی، اس زبان کو گدی سے کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دے گی۔ جو قلم لکھے گا، اس قلم کو توڑ دیا جائے گا۔ مولانا حق نواز شیر جنگ کا اعلان ہے، ہماری ہڈیاں صحابہ کی غلامی کے لیے بسر ہوتی ہے، ہماری ہڈیاں پگھلتی ہیں پگھل جائیں، ہمارے ٹکڑے ہوتے ہو جائیں، لیکن ہم آخری خون کے قطرے تک صحابہ کی غلامی کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ پشاور کے غیور نوجوانوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں کل ظہر سے پہلے صوبہ سرحد کی انجمن سپاہ صحابہ کی تشکیل عمل میں آئی، اور اس تشکیل میں نہایت قابل احترام بزرگوں نے حصہ لیا، اور ان کی قیادت میں صوبہ سرحد میں انجمن سپاہ صحابہ قائم ہو گئی ہے۔ اور آج کے بعد میں صوبہ سرحد کے خمینی کے چیلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انجمن سپاہ صحابہ اب سرحد میں بھی تمہارے پیچھے پہنچ چکی ہے۔ یا تو اپنے مذہب پر نظر ثانی کرو، ابو بکر و عمر کو برا کہنا چھوڑ دو، ورنہ سپاہ صحابہ صحابہ کے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رہیں گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ انجمن سپاہ صحابہ کے اندر میں تمام نوجوانوں سے درخواست کروں گا، کالجوں میں سپاہ صحابہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائے، سکولوں میں بنائے، یونیورسٹیوں میں بنائے، ہر محلے میں سپاہ صحابہ بنائے۔ یہ پرچم سپاہ صحابہ کا لہرا رہا ہے۔ سپاہ صحابہ کے قائد مولانا حق نواز جھنگوی پر اس وقت حکومت پاکستان نے 60 سے زیادہ مقدمات قائم کر رکھے ہیں، جن میں 200-302 کے مقدمے ہیں، لیکن وہ مرد قلندر ہے، آج بھی ملتان کی سینٹر جیل میں پسے دیوارے زندہ ہے، اس کے پائے استقلال میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ میں پشاور کے علماء کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے صحابہ کے نام عروس کے لیے انجمن سپاہ صحابہ کے پلیٹ فارم پر چلنے اور ہماری سرپرستی کرنے کا اعلان کیا ہے. انجمن سپاہ صحابہ بکرا عید عید الاضحیٰ کے بعد انشاءاللہ پشاور کے اندر بھی 30 اگست 4 محرم کو یوم فاروق اعظم کے نام پر صوبہ سرحد کی ایک بہت بڑی کانفرنس پشاور میں کرے گی. حضرت فاروق اعظم کے نام پر پشاور کی یہ کانفرنس تاریخ ساز ہوگی اور اس کے بعد 7-8 محرم کو 7-8 محرم کو بھی میں انشاءاللہ پشاور میں ہوں گا, لیکن 4 محرم کا جلسہ سپاہ صحابہ کے پلیٹ فارم پر ہوگا جو فاروق اعظم کے نام پر, جس میں پورے صوبہ سرحد کے کالجوں سکولوں کے لڑکے بھی شامل ہو گئے. آپ 4 محرم 30 اگست بروز اتوار کا دن یاد رکھیں گے, یاد رکھیں گے یہ تاریخ ساز کانفرنس انشاءاللہ ہوگی. اس کے لیے آپ تیاری کریں. فاروق اعظم کے نام کو ہم نے گلی گلی کوچے کوچے میں چمکانا ہے اور اس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا سپاہ صحابہ کے غلاموں کی اس حقیر سی کوشش کو قبول فرمائے. وآخر